السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا پروگرام پچھلے پروگرام کے تسلسل میں ہے، اور پچھلا پروگرام تھا تعبیرات دین کے حوالے سے۔ ہم نے اس میں کچھ ابتدائی بات بیان کی تھی، ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی تھی کہ دین کیا چیز ہے، دین کا فکر کیسے پیدا ہوتا ہے، اور رسوم و رواج ہر سوسائٹی کے علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں، بعض اوقات ان کے اندر خلط ملط پیدا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اصل دین کو سمجھنے میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ تاہم یہ بات بھی آپ کے سامنے آئی تھی کہ جیسے کہ جاوید صاحب نے بتایا تھا کہ ناممکنات میں سے نہیں ہے، مگر مشکل ضرور ہوتی ہے اس کو علیحدہ کرنے میں۔ اس پہ کچھ ابتدائی گفتگو ہوئی تھی اور کچھ دین کی تعبیرات پر ہم نے بات کی تھی، لیکن یہ موضوع آج ہم کنٹینیو کریں گے، اور کچھ اور سوالات، نئے سوالات ہیں جو آپ نے بھی بھیجے ہیں ای میل کے ذریعے سے، ان سے آج کے پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں پر مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود ہیں۔ جاوید صاحب، ای میل پر ایک سوال یہ آیا ہے تعبیرات دین کے مسئلے سے متعلق، ان کا بالکل بنیادی سوال ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم تعبیرات دین کی بات کرتے ہیں تو بعض وقت لوگ جو ہے اسلام کو مذہب کہتے ہیں۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ اسلام کو مذہب یا دین ایک ہی چیز ہے، لیکن کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ اسلام مذہب نہیں ہے بلکہ دین ہے، مذہب بالکل علیحدہ چیز ہے۔ وہ پہلے اس کی وضاحت چاہ رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟
جب آپ کوئی لفظ استعمال کرتے ہیں تو لفظ اور اس کا مصداق ہمیشہ لوگوں کا استعمال طے کرتا ہے۔
ٹھیک،
زبان اسی چیز کا نام ہے۔ یعنی کسی لفظ کی پیدائش کیسے ہوئی، وہ کیسے زبان کا حصہ بنا، اس پر علمی تحقیق کرنا ایک اور موضوع ہے، لیکن لفظ جب وجود میں آ جائے گا تو لوگ استعمال کریں گے۔
ٹھیک ہے،
جب لوگ استعمال کرتے ہیں، جس کو شاطبی اپنی کتاب میں کہتے ہیں لفظ کی وضع استعمالی، اصل میں وہی حجت ہوتی۔ ہم جب قرآن مجید کا بھی مطالعہ کر رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر بھی یہی ہوتا ہے، تو دین کا لفظ قرآن مجید نے اختیار کیا، استعمال کیا ہے، کس معنی میں استعمال کیا ہے، یعنی کیا جو بادشاہ کا نقطہ نظر تھا مذہبی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، اس کو قرآن نے دین نہیں کہا۔
ٹھیک،
سیدنا یوسف علیہ السلام کی گفتگو نقل ہوئی ہے نا قرآن میں؟
جی ہاں بالکل ہوئی ہے،
ما کان لیوسف ان یاخذ اخاہ فی دین الملک، استعمال کیا نا بادشاہ کا دین، تو بادشاہ کا دین بھی اسی معنی میں دین تھا جس میں آپ مذہب اور دین کا فرق بیان کرتے ہیں؟
اس معنی میں نہیں تھا۔
اچھا، قرآن مجید نے مشرکین عرب کے بارے میں یہ کہا کہ اب ان کے ساتھ بہت بحث ہو چکی، تو اب آپ ان کو کہہ دیجئے کہ ہمارے ہاں جو معبود کا معاملہ ہے وہ بہت بحث و نزاع کا موضوع بن گیا، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے اب تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ تو برات کے موقع کے اوپر وہاں بھی دین کا لفظ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے لیے استعمال ہوا، ایسے ہی مشرکین کے دین کے لیے بھی استعمال ہو گیا۔
قرآن نے کیا مذہب کا لفظ بھی استعمال کیا اسلام کے لیے؟
ہوتا نہیں تھا اس وقت استعمال ان معنوں میں، لیکن آپ اس کے بعد دیکھیے، اس کے بعد جب ہمارے ہاں دین کی تعبیرات ہونا شروع ہوئیں اور اس میں فقہی مذاہب وجود میں آئے تو لفظ مذہب ان کے لیے استعمال ہونے لگ گیا۔ تو اگر آپ علمی تاریخ میں دیکھیں تو ہم دین کا لفظ استعمال کرتے تھے اللہ کی ہدایت کے لیے۔
ٹھیک ہے،
اچھا، صرف اللہ کی ہدایت ہی کے لیے نہیں، جو دوسرے ادیان تھے ان کے لیے بھی کرتے تھے۔
ٹھیک،
یعنی ہندو مت کو بھی ہم دین ہی کہتے تھے، ہندوؤں کا دین، مسیحیوں کا دین۔ یعنی ہمارے سلف میں اس لفظ کا وہ مدعا جو آپ دین اور مذہب کی بحث میں آج کل سنتے ہیں، یہ آپ کو کہیں ملے گا ہی نہیں سرے سے۔
ٹھیک،
یعنی دین کا لفظ اسی طرح استعمال ہوتا ہے جس طرح ہماری اردو زبان میں مذہب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔
اوکے، ٹھیک ہے،
یعنی کوئی فرق نہیں، جس طرح انگریزی زبان میں آپ ریلیجن کا لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے ہم اردو بولنے والے مذہب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، یا فارسی میں بھی بالکل اسی طریقے سے قدیم عرب میں لفظ دین استعمال ہوتا ہے،
دین استعمال
ہوتا ہے۔ اس وجہ سے میرے نزدیک اس سے کوئی فرق نہیں، یہ ایسی بحث ہے کہ اللہ بولنا چاہیے یا خدا بولنا چاہیے۔
ٹھیک،
اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے یہ دیا ہوا ہے کہ للہ الاسماء الحسنی، سارے اچھے نام اللہ کے لیے ہیں، جس سے چاہے اس کو پکار لو۔ تو میرے نزدیک ان میں کوئی استعمال کا فرق نہیں۔ موجودہ زمانے میں لوگوں نے کیا کیا، یعنی سوال جہاں سے پیدا ہوا ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہیے نا۔ موجودہ زمانے میں بعض لوگوں نے یہ خیال کیا کہ یہ جو مذہبی رسوم بن جاتی ہیں اور جیسے کہ مثلا مت بن جاتے ہیں، تو مذہب ان کو کہنا چاہیے، ریلیجن، دین ایک نظام کا نام ہے۔ یہ ان کی اپنی تعبیر تھی، یہ تعبیر اپنے اصول مبادی میں غلط تھی۔ جب یہ کر لی انہوں نے تو اس کے بعد ان کو یہ کہنے کی ضرورت پیش آئی کہ دین اور ہوتا ہے، مذہب اور ہوتا ہے، جبکہ قرآن کے استعمالات میں، سلف کے استعمالات میں، عربی زبان میں کوئی فرق نہیں۔
ٹھیک ہے، اچھا، ایک سوال یہ ہے جو کہ ہماری پچھلی گفتگو سے متعلق ہے، جو پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ دین کا اصل کانٹینٹ جو ہے وہ قرآن مجید میں موجود ہے، وہ ٹیکسٹ کی فارم میں، لیکن ظاہر ہے ٹیکسٹ کو سمجھنا تو انسان کو ہے، جب ہم سمجھیں گے تو ایک فہم وجود میں آئے گا.
قرآن اور سنت دونوں,
قرآن اور سنت میں ٹیکسٹ موجود ہے, مگر اس کو ہم سمجھیں گے, جب سمجھیں گے تو انڈرسٹینڈنگ کا فرق ہوگا اور اس طرح سے جو ہے وہ فکر وجود میں آئے گا. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو چونکہ میں آج سمجھوں گا, آج رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میرے سامنے موجود نہیں ہے, میں آج ان کی تعلیمات کو سمجھوں گا, مگر جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے تو ان کے جو اولین مخاطبین تھے صحابہ کرام, ان کا بھی اس وقت آپس میں دینی فہم کے اندر اختلاف ہو جاتا تھا, موجود رسول کی موجودگی میں ہو جاتا تھا, اس کی کیا پھر بنیادی وجہ ہے؟
دیکھیے اس میں دو چیزوں کو الگ الگ کر لیجیے, یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے آپ دنیا میں موجود ہیں تو میں سمجھنے کا عمل ہی کیوں کروں گا؟ یعنی وہاں تو مجھے یہ معلوم ہے کہ میرے پاس وہ ہستی موجود ہے جو خدا کی بات کی نمائندگی کرتی ہے.
بالکل ٹھیک ہے.
یعنی وہاں میں الگ سے اپنی نشست جماؤں گا کیوں؟ میں بارگاہ میں حاضر ہوں گا, جو بات کہی جائے گی اس بات کو سنوں گا. وہاں تو مجھے سمینا و آتانا کی جگہ پر کھڑا ہوں.
اختلاف ہوتا تھا نا؟
نہیں, میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اس میں پورے دین کی تعبیر زیر بحث آئے گی نہیں.
اچھا ٹھیک ہے.
اب رہ گیا یہ کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم دیا ہے اس پر عمل کرنے میں کوئی اختلاف ہو گیا یا انڈرسٹینڈنگ میں,
ٹھیک ہے,
تو اب آپ مدینے کے اندر موجود ہیں تو جا کے حضور سے پوچھ لیں گے, بات ختم ہو جائے گی. دسیوں مثالیں آپ کو تاریخی ذخیرے میں ملتی ہیں جس میں لوگوں نے آ کے اپنا اختلاف بیان کر دیا, ختم ہو گئی بات. لیکن دور کے کسی شہر میں ہیں, کسی دوسری جگہ پہ موجود ہیں, یا حضور دنیا سے چلے گئے, تو اس کے بعد ظاہر ہے کہ لوگوں نے جو کچھ سمجھا ہوتا ہے اس کے لحاظ سے وہ بیہیو کریں گے نا, تو بحث بھی ہو جائے گی. تو حضور کی زندگی میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا, لیکن اس اختلاف کے لیے راستے دو ہی تھے. یعنی یا تو آپ کے پاس لوگ موجود ہیں, ملنے کا موقع مل گیا. ایسی ملاقاتوں کی رودادیں بھی نقل ہوئی ہیں جن میں باہر سے لوگوں نے آ کے کہا کہ ہمیں بات پہنچی تھی, ہم اس سے یہ سمجھے, آپ ذرا اس کی وضاحت فرما دیجیے. تو وہاں تو یہ صورتحال موجود ہے, لیکن انسانی معاملات انسانی معاملات ہیں. آپ کو معلوم ہے کہ خود حضور نے بعض موقعوں کے اوپر لوگوں کو بھیجا, خود مقرر کیا اور یہ کہا فلاں کام اس طریقے سے کرو, اس میں اطلاق میں جا کے مسئلہ ہو گیا. یعنی مثلا یہی کہا کہ وہاں جا کے عصر کی نماز پڑھ لینا یا عصر کی نماز تک وہاں پہنچ جانا, تو یہاں پہ فہم کا مسئلہ نہیں ہوا, اطلاق کا مسئلہ ہو گیا. یعنی مدعا کیا تھا؟ کیا یہ تھا کہ آپ کو ہر حال میں پہلے پہنچنا ہے؟
اپنے عہد کے میدان میں فرمایا تھا یہاں کھڑے رہنا,
یہاں کھڑے رہنا. بہت سی چیزوں کے بارے میں اس میں بھی ظاہر ہے کہ کیا اختلاف پیدا ہوا, کیا کوئی لوگ نافرمانی کرنا چاہ رہے تھے؟
نہیں,
انہوں نے یہ خیال کیا کہ جنگ ختم ہو گئی, ہمارے لیے حکم یہیں تک تھا. تو اس لیے یہ اختلافات انسانی اختلافات ہیں, یہ ہوں گے. لیکن صحابہ کے زمانے میں یہ تصور کرنا کہ پوری دین کی تعبیر زیر بحث آ جائے گی, یہ خلاف فطرت ہے, ہو ہی نہیں سکتا. یہ زیر بحث آنی ہی ان کے بعد.
جاوید صاحب, آپ نے جن دو واقعات کا حوالہ دیا کہ وہ بنو قریظہ کا جب معاملہ ہوا, عصر کی نماز پڑھنی تھی, وہ ظاہر ہے وہ وقت کے اندر اختلاف ہو گیا, یا جنگ کا آپ نے بتایا اسٹریٹجی کا اختلاف ہو گیا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو جب ہمارا کوئی بھی مفسر جب اس کی تفسیر لکھتا ہے تو اس سے جب وہ احکامات نکالتا ہے تو کہتا ہے جی اس فلاں حکم میں ابن عباس کی رائے یہ ہے, ابن مسعود کی رائے یہ ہے, حضرت علی کی رائے یہ ہے, تو وہ تو دینی احکام کے بارے میں ان کی آرا الگ الگ ہمیں ملتی ہیں, حالانکہ وہ سارے کے سارے اولین مخاطبین میں سے تھے. ان کی آرا پھر الگ کیسے ہو گئی ہیں؟
اس لیے کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قرآن مجید کا درس دیا تھا بیٹھ کر؟
قرآن تو وہ پوری کا پورا قرآن ہی تو پہنچانے آئے تھے,
قرآن ہی پہنچایا,
سمجھانے بھی آئے تھے.
نہیں, سمجھانے کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی, عربی مبین میں نازل ہوا. کوئی سوال پیدا ہو گیا آپ نے جواب دے دیا. ذرا مجھے نکال کے دکھائیں کہ خود براہ
عربی مبین میں نازل ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا کہ ہم اسے پڑھا بھی دیں گے اور اس کا بیان بھی ہم ہی کر دیں گے؟ پھر اللہ تعالیٰ بھی نہ کہتا,
وہ بیان بھی اللہ ہی نے کیا. وہ بیان کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے, وہ بیان یہ نہیں ہوتا کہ کسی بات کو آپ سمجھ نہیں پا رہے ہوتے, وہ اطلاقی بیان ہوتا ہے. مثلا میں اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو. اللہ تعالیٰ نے میراث کے احکام بیان کیے تو ایک مقام پہ اوپر یہ کہا کہ اگر بہن بھائی ہوں تو ماں باپ کا حصہ لوٹ جائے گا.
ٹھیک ہے.
اب ظاہر ہے کہ یہ ایک بڑا ہی لطیف اور اچھا اشارہ تھا کہ آپ خود سمجھ لیں کہ اس صورت میں بہن بھائیوں کو وہ حصہ ملے گا جو آپ کی اولاد کا حصہ ہے.
ٹھیک ہے.
لوگ اس کو سمجھ نہیں پائے, اس اطلاق کو نہیں سمجھ پائے, سوال کرتے رہے, یہاں تک کہ سورہ نساء کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دے دیا. تو یہ جو بیان کے معاملات ہیں, ایسے ہی مثلا طلاق میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ تم لوگوں کو کچھ نہ کچھ دے کے رخصت کرنا ہے, اس کی توضیع کے لیے بعض سوالات پیدا ہوئے, اس کا جواب دے دیا. عدت کے بارے میں بعض احکام زیر بحث آ گئے. تو یہ جو قرآن مجید میں مختلف تبیین کی آیات آئی ہیں جن میں یہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں, وہ سب ہیں جن کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا تھا وہ پورا کر دیا. بیان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جب آپ سنتے ہیں تو کیا آپ کو لفظ کے سمجھنے میں کوئی دقت پیش آ گئی ہے؟ شاید آپ صحابہ کرام کے پورے تاریخی ریکارڈ میں 8-10 سے زیادہ مثالیں نہ نکال سکیں اس کی. قرآن مجید ایک واضح کتاب ہے جو آپ کو ملتی ہیں. کسی حکم کے اطلاق میں مسئلہ پیش آ گیا, اس کی مثالیں ملیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکم دیا ہی اس طرح جاتا ہے کہ وہ اپنے تمام اطلاقات سمیت بیان نہیں ہوتا. روزے ہی کے حکام میں دیکھ لیجئے, یہ بیان کر دیا گیا کہ اگر کوئی مریض یا مسافر ہو.
ٹھیک,
سوال پیدا ہو جائے نا کہ ایک خاتون ہے, مریض بھی نہیں مسافر بھی نہیں, لیکن بچے کو دودھ پلاتی ہے, ویسے ہی مشقت سے دو چار ہو جاتی ہے. علتوں پر قیاس کرنے کا مسئلہ ہے, اسی طرح مسے کا مسئلہ پیدا ہو گیا. تو یہ جو جتنی چیزیں ہیں ان کو آپ یوں نہ خیال کیا کریں کہ یہ قرآن مجید کو عربی مبین میں نہیں ہے اس لیے نہیں. نہیں, جو بھی کتاب اتنے بڑے کینوس کے اوپر ایک چیز کو زیر بحث لائے گی اس میں بے شمار اطلاقی اجتہادی مسائل ہوں گے, وہ پیدا ہو جائیں گے. یہ جو آپ مثالیں دے رہے ہیں صحابہ کرام کی, تو صحابہ کرام رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کافی عرصہ دنیا میں رہے ہیں. اس کے بعد جب انہیں, یعنی حضور کی موجودگی میں, میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مثال کے طور پر میں اپنے آپ کو رکھ کے دیکھتا ہوں, میں وہاں پہ علمی کام کرنے کے لیے بیٹھوں گا, حضور کی موجودگی میں تو میں سعادت سمجھوں گا کہ بارگاہ میں حاضر ہوں, کوئی خدمت انجام دوں, کسی ذمہ داری پر اگر کھڑا کیا جائے تو اس میں جو کچھ میں کر سکتا ہوں کروں, وہاں میری آرزو یہ ہوگی. لیکن آپ کے بعد انہوں نے اپنے حلقے بنائے, درس دیے, لوگوں کو قرآن سکھایا, اس میں بہت سے لوگ ہیں, یعنی جس کو آپ علم کی دنیا کہتے ہیں وہ اس کے بعد شروع ہوئی. موجودگی میں کیسے شروع ہوگی؟ موجودگی میں ہو نہیں سکتی شروع, یہ بعد میں شروع ہوئی. اس میں صحابہ کرام میں جو لوگ علماء صحابہ ہیں, مثلا حضرت عبداللہ بن مسعود ہے, حضرت عبداللہ بن عمر ہیں, حضرت عبداللہ بن عباس ہیں, عبادلہ ثلاثہ کہا جاتا ہے ان کو, حضرت زید بن ثابت ہیں, حضرت معاذ بن جبل ہیں, اسی طرح اور بہت سے جلیل القدر صحابہ ہیں جنہوں نے تابعین میں سے شاگردوں کو باقاعدہ دین کی تعلیم دی, سکھایا, پڑھایا, یہ سارے معاملات کیے. تو علم کی روایت ہمیشہ بعد میں پیدا ہوتی ہے.
ٹھیک,
یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ موجودگی میں, موجودگی میں کسی میرے آپ جیسے عالم یا طالب علم کی تو پیدا ہو سکتی ہے, پیغمبر کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں. پیغمبر کی موجودگی میں ہر شخص یہ چاہے گا کہ وہ آپ کی بات سنے, وہ آپ کی بات کو کان دھرے, وہ آپ کے احکام پر عمل پیرا ہو.
بلکہ وہ کہتے بھی تھے کہ اچھا اللہ اور اللہ کا رسول جانتا ہے.
پھر یہ کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کسی غار میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو درس و تدریس کر رہے تھے؟ بھئی ایک بڑی جد و جہد تھی انذار کی, دعوت کی. پھر وہ دعوت و انذار کی جد و جہد جو ہے وہ مارکوں میں بدل گئی, بدر ہو رہی ہے, احد ہو رہی ہے, یہ سب معاملات ہو رہے ہیں. اس میں کس کے پاس اس کا موقع تھا کہ وہ ایک مجلس لگا کے بیٹھ جائے اور بیٹھ کے یہ کام کرے؟ یہ ہونا ہی حضور کے بعد تھا. حضور کے بعد ہوا, سب سے پہلے صحابہ کرام نے کیا, پھر تابعین میں بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے, پھر تبع تابعین میں ہوئے, یہاں تک کہ پھر ایک پوری روایت ہے جو آج تک چلی آ رہی ہے. اس روایت کو یہ ہر جگہ قائم ہوگی, یہ مسیحیوں میں بھی ہوئی, یہ بدھوں میں بھی ہوئی, یہ ہندوؤں میں بھی ہوئی, یہ ہمارے یہاں بھی ہوگی. یہ روایت ہر حال میں قائم ہونی ہے, آپ اس کو کیسے روک سکتے ہیں؟
آپ سوال لیں گے.
سوال یہ ہے کہ لفظ تعبیرات دین سے یہ تاثر مجھے مل رہا ہے کہ دین میں بے شمار تعبیرات ہیں اور ہمیں اس میں بیسکلی آپشن ہے یا چوز اور پک کرنے کی, جبکہ میرے خیال میں ایک دو جو مشہور تعبیرات ہیں ان کے علاوہ تو ایسی کوئی مشہور تعبیر میرے علم میں نہیں ہے. غزالی کو لے لیں یا سید قطب کو لے لیں, یا دوسری دو تین تعبیرات ہیں مولانا مودودی رحمۃ اللہ تعالی. سوال یہ ہے کہ کتنی تعبیرات ہیں جن کو آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ تعبیرات دین ایک مضمون ہے؟
دیکھیے, جو جزوی احکام ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ اختلافات آپ کو مل جائیں گے. فقہا کے اختلافات گنائے نہیں جا سکتے, اتنے ہوتے ہیں. اسی طرح سے حدیثیں ہیں, حدیثوں کی شرح و تفسیر میں دسیوں کتابیں لکھی گئی ہیں.
ٹھیک ہے,
بہت بڑی بڑی کتابیں لکھی جاتی ہیں, یعنی مجلدات ہیں, بھرے پڑے ہیں. ظاہر ہے کہ حدیثوں کا بہت بڑا ذخیرہ ہے, اس کو سمجھنے میں اختلافات ہو جاتے ہیں, لوگ ان کو بیان کرتے ہیں. تعبیر دین کا مطلب یہ ہے کہ دین کو بحثیت مجموعی سمجھنے کا عمل, یعنی دین اپنے فلسفے میں, اپنی حکمت میں, اپنے مقصد میں, اپنے تمام اجزاء کے باہمی ربط میں, اپنے تقاضوں میں کیا چیز بنتا ہے, اس کو کہا جاتا ہے تعبیر دین. تو یہ ہمارے ہاں کوئی شبہ نہیں جس کی طرف انہوں نے توجہ دلائی ہے کہ یہ بہت کم ہے. آپ زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کی صوفیانہ تعبیر ہے. میں نے عرض کیا کہ اس کے بڑے لوگ جو ہیں ان میں سے سب سے پہلے بڑوں میں سے امام غزالی ہیں اور بعد میں شاہ ولی اللہ ہیں.
صحیح,
یعنی اگر آپ دیکھنا چاہیں, یہ نہیں ہے کہ باقی لوگ اس تعبیر کے اندر نہیں کھڑے, وہ بھی کھڑے ہیں, اپنا اپنا کنٹریبیوشن کر رہے ہیں, لیکن آپ ان لوگوں کا ذکر کرتے ہیں کہ جن پر گویا ایک تعبیر کھڑی ہوتی.
ٹھیک,
اسی طرح دین کی سلفی تعبیر ہے, اس میں امام ابن تیمیہ اور ابن قیم بہت بڑے لوگوں میں سے ہیں, یعنی کوئی شبہ ہی نہیں اس میں. میں نے ظاہری تعبیر کا اس لیے نہیں ذکر کیا کہ وہ کم و بیش اس کے ساتھ آ کے دین کے تعبیری مباحث میں مل جاتی ہے, یعنی جزوی احکام میں تو کچھ فرق آپ کر سکتے ہیں اس کے اندر, ابن حزم وغیرہ یا جو اندر اس کے لوگ ہیں, اور دین کی جو تیسری بڑی تعبیر ہے وہ سیاسی تعبیر آپ کہہ سکتے ہیں اس کو. یعنی ہو سکتا ہے کہ خود تعبیر کرنے والا اس کے لیے یہ لفظ موضوع نہ سمجھے, لیکن اسے نام دے دیا گیا ہے یہ, تو ان کی تعبیر جو ہے مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کے ہاں وہ اپنے تمام مالہ اور مالہ کے ساتھ پوری طرح سامنے آئی ہے. ورنہ یہ کہ اس کا ظہور آپ سید قطب کی کتابوں میں بھی دیکھتے ہیں اور بعض دوسرے اور مفکرین کے ہاں بھی دیکھتے ہیں. تو یہ ہے تعبیر. پھر اس کے بعد اس تعبیر پر تنقید شروع ہوئی. اس میں جو تنقیدی لٹریچر ہے, یعنی ایک تعبیر جب سامنے آئی تو اس پر جو تنقیدی لٹریچر ہے اس میں سب سے زیادہ وقیع کام جو ہے وہ مولانا وحید الدین خان کا ہے. ان کی کتاب کا نام بھی یہی ہے, تعبیر کی غلطی. اور یہ وہ کام ہے کہ جو انہوں نے خود مولانا سید ابو اللہ صاحب کی زندگی میں کیا. زندگی میں یہ کتاب شائع ہوئی, بلکہ شائع ہونے سے پہلے ایک طویل خط و کتابت ہے جو انہوں نے کتاب کے شروع میں جمع کر دی ہے ساری. اس میں آپ اس کے پورے پس منظر کو سمجھ سکتے ہیں کہ کیا بات ہوئی, کہاں سے پیدا ہوئی, اختلاف کیسے سامنے آیا, کن مراحل سے گزرا, خود مولانا کا رد عمل کیا ہوا. پھر آپ کے علم میں ہے کہ اس تعبیر کے اوپر دوسری تنقید مولانا ابو الحسن علی ندوی نے کی. عصر حاضر میں دین کی تفہیم و تشریح کے عنوان سے وہ کتاب چھپی ہوئی ہے.
ایک اسرار صاحب نے تعبیر کی کوتاہی بھی تو اس کے جواب میں لکھی تھی.
وہ ایک جزوی پہلو ہے
تعبیر کی, ان کے جواب میں لکھی تھی تعبیر کی غلطی اور تعبیر کی کوتاہی.
وہ ایک جزوی پہلو ہے جو وہاں زیر بحث آیا ہے. لیکن جو تنقیدات بڑے لوگوں کی طرف سے ہوئیں ان میں ایک مولانا وحید الدین صاحب کی تعبیر کی غلطی ہے, اور دوسرے مولانا علی میاں کی, مولانا ابو الحسن علی ندوی ہمارے بڑے علماء میں سے ہیں, انہوں نے یہ لکھی. یہ کتاب بھی انہوں نے جب لکھی تو مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کو بھیجی, اور مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے جس طرح وہاں مولانا وحید الدین کو کچھ خطوط کا جواب دیا ہے, اسی طرح اس استفسار کا جواب بھی دیا, وہ بھی چھپا ہوا موجود ہے. یعنی انہوں نے لکھا, انہوں نے اس کے بعد بتایا یا شکریہ ادا کیا یا جو چیز بھی اس میں ہوئی. تو یہ تعبیریں تھیں. اب ظاہر ہے کہ اس سے تعبیر دین پہلی مرتبہ یہ اصطلاح علم کی دنیا میں سامنے آئی.
بالکل ٹھیک.
اور پہلی مرتبہ یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ کیا چیز ہے. تو تعبیر کی غلطی کو اگر آپ دیکھیں مولانا وحید الدین کی, تو اس میں ایک دین کا تصور کے عنوان سے آرٹیکل ہے, یعنی اس کے اندر ایک باب ہے. اس میں مولانا وحید الدین خان نے ایک اگلا کام یہ کیا کہ یہ تو ہے تعبیر کی غلطی, یعنی جو تعبیر ان کے سامنے ہے, صحیح تعبیر کیا ہے
وہ بھی انہوں نے,
تو وہ انہوں نے پھر کی اپنے طریقے کے مطابق, اس کو بھی آپ یہاں پڑھ سکتے ہیں. اس کے بعد پھر مدرسہ فراہی میں اس کام کی طرف توجہ ہوئی ہے, اور پھر میں نے دین حق کے عنوان سے جو میرا مضمون ہے یا مقدمہ ہے, میری کتاب کے دو مقدمات ہیں میزان کے, ان میں سے پہلا مقدمہ اصول و مبادی ہے, دوسرا دین حق ہے, اس میں پھر اس سارے تعبیری عمل میں اپنا نقطہ نظر پیش کیا ہے. تو یہ ہیں جو دین کی تعبیر پر اب تک, جس کو آپ تعبیر کہتے ہیں نا, اس پہ کام ہوا ہے. جزوی معاملات کے اختلافات بالکل اور ہوتے ہیں,
تو بے شمار.
اس میں جو اختلاف ہو جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مثلا مقصد ہی بالکل متعین کرنے میں آپ دو جگہوں پہ کھڑے ہو جاتے ہیں.
ٹھیک.
یعنی کیا چیز ہے, اہداف کیا ہیں, دین کی حقیقت کیا ہے, تو اس میں بڑے سوالات. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین کو فلسفے کی سطح کے اوپر یا فلسفیانہ سطح کے اوپر سمجھنے کا کام کیا جاتا ہے. یہی کام کم و بیش کرنے کی کوشش کی ہے, کم سے کم مبادی کے حد تک علامہ اقبال نے, ریکنسٹرکشن بھی اس تھاٹ ان اسلام میں, یہ نام تو نہیں دیا لیکن وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو کیا کہہ رہے ہیں وہ, ریکنسٹرکشن آف ریلیجیس تھاٹ ان اسلام, یعنی اسلام کے مذہبی فکر کو ایک نئی تشکیل کی ضرورت ہے. اگر وہ کام ہر لحاظ سے مکمل کر دیتے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ بھی ایک تعبیر ہے, لیکن جو کچھ انہوں نے کیا ہے اگر اس کے اوپر تبصرہ کیا جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اصل میں جو غزالی نے بنیادیں رکھ دی تھیں انہی پر دور حاضر میں جو کلامی مباحث پیدا ہوئے ان کی روشنی میں اگلا قدم ہے, اس میں کوئی نیا پہلو سامنے نہیں آتا. تو یہ ایک مختصر سا تعارف ہے کہ اس طریقے سے یہ سارا معاملہ.
تعبیر کی غلطی یا تعبیرات کے عنوان سے آپ نے فرمایا کہ مختلف تعبیرات ہوئی, صوفیانہ تعبیر بھی, سیاسی تعبیر, اور ابھی دعوتی تعبیر بھی ہم کہہ سکتے ہیں مولانا وحید الدین خان صاحب کی حوالے
سے. وہ محض دعوت کی تعبیر نہیں ہے, دیکھیے دعوت اس کا ایک پہلو ہے,
پہلو ہے.
پوری تعبیر انہوں نے دین کا تصور کے عنوان سے جو باب ہے ایک تعبیر کی غلطی کا اس میں بیان کی.
سوال اس میں یہ ہے کہ کیا مطلب صوفیانہ تعبیر یا سیاسی تعبیر جو ہے یہ ایک دور میں ریلیونٹ تھی اور اب ارریلیونٹ ہو گئی, اور آئندہ آنے والے ادوار میں کچھ اور تعبیرات سامنے آئیں گی, اور ایررلیونٹ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ یعنی زمانہ اس کو قبول نہیں کر پاتا, اور جب وہ ریلیونٹ تھی تو اس کا مطلب یہ تھا کہ قرآن جو کہ ایک آفاقی کتاب ہے تو اس کو وہ قبول کر لیتا ہے. تو یعنی قرآن کی آفاقیت ہی بتا رہی ہے ہمیں کہ ہر دور کے اندر اس کے اندر مکمل
کوئی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو تعبیرات ہیں ان کی کیا ریلیونسی زمانے کے لحاظ سے بدل جاتی ہے اور کوئی نئی تعبیرات بھی ہو سکتی ہیں؟
کیا قرآن پھر قبول کر لے گا مکمل طور پر اس کو, نئی تعبیر کو مکمل قبول کر لیتا ہے؟
دیکھیے, قرآن مجید قبول کرتا ہے یا نہیں قبول کرتا یہ تو قرآن طے کرے گا. یعنی کسی تعبیر کا قبول عام حاصل کر لینا, لوگوں میں رائج ہو جانا, یہ ہرگز اس کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن نے اس کو قبول کر لیا ہے. یہ تو وہی تاریخیت کی بحث ہے جو اس سے پہلی مجلس میں بھی ہم کر چکے ہیں. یعنی یہ بات ہی درست نہیں ہے کہ جو تعبیر بھی آپ کر دیں, جو رتب و یاوس بھی آپ پھینک دیں, قرآن مجید کے ماننے والوں میں چونکہ وہ رائج ہو گیا تو اس وجہ قرآن نے اس کو قبول کر لیا. نہیں, قرآن کی قبولیت آج ہو, ماضی میں ہو, آنے والے دنوں میں ہو, وہ قرآن ہی طے کرے گا. اصل میں آپ یوں کہیے کہ جو لوگ تعبیر کر رہے ہیں انہوں نے دیانتداری کے ساتھ قرآن کا وہی منشا سمجھا. یعنی اس لیے کہ ہم کسی آدمی کے محرکات تو نہیں طے کر سکتے, تو انہوں نے دیانتداری کے ساتھ جو سمجھا وہ بیان کر دیا. اب رہ گیا ریلیونس کا معاملہ. تو ہوتا یہ ہے کہ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اگرچہ ہوتی غلط ہیں لیکن ان کی غلطی کو زمانہ ابھی واضح کرنے کی پوزیشن میں نہیں آیا ہوتا. یعنی فرد تو آج بھی واضح کر دے گا. میں نے آپ کے زمانے کے ایک بڑے صاحب علم اور مذہبی رہنما سے اختلاف کیا, وہ میرے وہ اختلافات بڑی حد تک چھپے ہوئے موجود ہیں. تو اس اختلاف کے بعد ظاہر ہے ان سے ملاقات بھی ہوئی, تو میں نے ان کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ جو آپ کا تصور ہے, ایک نقطہ نظر تھا ان کا جس پر وہ بڑے ابرام کے ساتھ کھڑے تھے. تو میں نے کہا یہ جو آپ کا تصور ہے یہ اس وقت بھی غلط ہے, یہ 200 سال بعد بھی غلط ہوگا, یہ 200 سال پہلے بھی غلط تھا, لیکن 200 سال پہلے پیش کیا جاتا تو چل جاتا, اب یہ چلے گا بھی نہیں. اس کی آپ فقہی احکام میں مثال دیکھیے. یعنی لوگ آج سے اگر 150-200 سال پہلے یہ کہتے تھے کہ تصویر ہر شکل میں حرام ہے, چل گیا. بات اس وقت بھی غلط تھی, بات آج بھی غلط ہے, لیکن چل گئی. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ تصویر اس وقت زندگی میں اس درجے میں داخل نہیں ہوئی تھی. موجودہ زمانے میں یہ چلے گی بھی نہیں, اور نہیں چلی. اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ یعنی کوئی 10-15 سال تعویلات کے گزارنے کے بعد اب سر نہایت شوق سے تصویریں کھچوا رہے ہیں.
اسی طرح لاؤڈ سپیکر کے بارے میں
میں یہ کہا کرتا ہوں, لاؤڈ سپیکر تو ایک نئی چیز تھی نا. یعنی تصویر تو پہلے دن سے زیر بحث ہے, حدیثوں میں زیر بحث ہے, ہر چیز زیر بحث ہے. تو میں یہ کہا کرتا تھا کہ بھائی 1970 میں نے کہا تھا کہ یہ بالکل جائز ہے, جو تصویریں دین میں ممنوع کی گئی ہیں وہ اور ہیں, تو یہ بالکل جائز ہے. تو اب ساری دنیا جو ہے میرے اس فتوے پر عمل کر رہی ہے. میں نے آج تک تصویر نہیں کھنچوائی اب. یعنی اور یہ بالکل حقیقت ہے. آپ کہتے ہیں جی ہم نے تصویر لینی ہے, لے لیتے ہیں. میں نے اپنے طور پر کبھی کوئی تصویر نہیں اتروائی. تو میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ یہ جس کو کہا جاتا ہے نا فلاں چیز ریلیونٹ نہیں رہی, تو ریلیونٹ نہ رہنے کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اس میں جو طریقہ تجویز کیا گیا تھا زمانہ بدل گیا. اس کے لیے صحیح تعبیر ہماری فقہ ہے. یعنی جس فقہ جس عرف پر کھڑی تھی, جس طریقے سے وہ اس سوسائٹی کو دیکھ رہی تھی, ظاہر ہے کہ وہ انسانی عمل تھا, تو وہ ریلیونٹ نہیں رہی. یہ ریلیونس کا مسئلہ ہے. لیکن جس وقت وہ ریلیونٹ تھی اس وقت بھی یہ سوال کیا جا سکتا تھا کہ صحیح ہے یا غلط ہے. ایک چیز زمانے کے لحاظ سے ٹھیک ہوتی ہے, غلط اور صحیح کی بحث اس وقت بھی ہوگی اور لوگ کر رہے ہوتے ہیں. میں اس کی ایک آپ کو سیاست میں مثال دیتا ہوں. پوری دنیا میں جس وقت رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, آپ پوری دنیا کو دیکھ لیں, اس وقت وہاں سیاسی نظام کیا تھا؟ اور وہ تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیں اسپارٹا وغیرہ کو اور جو یونان کی پرانی جمہوریتیں بیان کی جاتی ہیں, بحثیت مجموعی پوری دنیا میں ملوکیت تھی, بادشاہتیں قائم تھیں. اس کے اندر کھڑے ہو کر حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں, اور خطبہ آپ کی بخاری میں نقل ہوا ہوا ہے, اور کیا کہہ رہے ہیں کہ لا خلافت الا ام مشورت من المسلمین. اور یہ کہہ رہے ہیں کہ کسی شخص نے اگر اس اصول کو تبدیل کرنے کی کوشش کی تو تغیرتن یقتلا, اپنے آپ کو قتل کے لیے پیش کرے گا. اتنی شدت کے ساتھ یہ بات بیان کر رہے ہیں. بیان ہو رہی ہے نا,
جبکہ ارد گرد اچھا میں تو ایسا کچھ.
اور یہ بات جو ہے یہ 25-30 سال میں اڑ گئی, اس لیے کہ زمانہ ابھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا. تو چیزوں کے غلط اور صحیح ہونے کی بنیاد یہ نہیں ہے کہ وہ ریلیونٹ ہے یا نہیں, ان کے صحیح اور غلط ہونے کی بنیادیں وہی ہوں گی. یا تجربہ اور مشاہدہ اس کی تائید یا تصدیق کرے گا، یا عقلی استنباط کی بنیاد پر وہ صحیح یا غلط قرار دی جائیں گی، اور اگر وہ کوئی مذہبی معاملہ ہے اور قرآن سے متعلق ہے تو قرآن کے دلائل ہوں گے، پیغمبر کی بات ہوگی، یعنی وہ دین میں یہی چیز زیر بحث آئے گی۔ یہ بات ہی درست نہیں ہے۔ ریلیونٹ ہونا جو ہے وہ ظاہر ہے کہ وہ اس پہلو سے ہوتا ہے کہ زمانہ بعض اوقات ایک غلط سے غلط چیز کے ساتھ بھی ایڈجسٹ کیے ہوتا ہے۔ کتنے لوگ تھے کہ جو مغلوں کے لیے اور تیمور کے لیے اور چنگیز خان کے لیے اور خوارزم شاہی حکمرانوں کے لیے جانے دے دیتے تھے، آج یہ چیز مزے کا خیز لگتی، لیکن کیا ملوکیت اس وقت جائز تھی، درست تھی؟
اس وقت بھی غلط تھی،
اس وقت بھی غلط تھی، آج بھی غلط ہے۔
ٹھیک ہے، آپ کا سوال جی۔
علامہ اقبال نے جو تعبیر دین کی وہ فلوسوفیکل پرسپیکٹیو میں کی، امام غزالی نے صوفیانہ پرسپیکٹیو میں کی، تو آج ہمارے اس دور میں کون سا پرسپیکٹیو ہے کہ تعبیر دین کی جائے اور فرقہ واریہ سے بھی بچا جائے؟
اگر آپ نے میری رائے پوچھی ہے تو میں نے تو خود تعبیر کر دی ہے پورے کے پورے دین کی، اور جس پرسپیکٹیو میں کی ہے وہ بھی بتا دیا ہے کہ تمام پردے چاک کر کے ہمیں پوری کوشش کرنی ہے، چونکہ یہ اللہ کا دین ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ محمد رسول اللہ نے اس کو کیسے پیش کیا۔ نہ کوئی تعصب، نہ کوئی فرقہ، نہ کوئی حمیت، کوئی چیز بھی اس میں حائل نہیں ہونی چاہیے۔ جو پردے ہیں وہ سب اٹھانے ہیں، ہر حجاب کو الٹنا ہے، ہر پتھر کو الٹنا ہے، یہی کوشش کرنی ہے۔ اگر آپ علم کی سطح پر سوال پوچھ رہے ہیں تو جواب یہ ہے، عام آدمی کا جہاں تک تعلق ہے اس کو چاہیے کہ وہ جا کے اپنے قریب کے اہل علم سے بات کرے، اگر اس کا اطمینان ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر دے گا جو بھی وہ کام کرے گا، اگر کوئی کھٹک پیدا ہو جائے تو تحقیق کر لے بس۔
آپ کا یہ سوال،
ہر چیز کو ایک لیگل پرسپیکٹیو کے ساتھ جوڑا جاتا ہے، اور کچھ چیزیں جو ہیں کہ وہ ماڈرنٹی اور جتنے بھی جدید بحثیں آ رہی ہیں ان کے ساتھ وہ بدلتی جا رہی ہیں، جیسا کہ آپ کہہ لیں کہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے یا خلا کے احکام کے حوالے سے ایک بحث ہے کہ جی دین کی جو نکاح کا جو بندھن ہے وہ مرد کے ہاتھ میں ہے، اور عورت جو ہے وہ مرد یا شوہر کی اجازت کے بغیر خلا حاصل جو ہے وہ خلا نہیں کر سکتی۔
دوسری طرف نکل رہے ہیں آپ، دین کی تعبیر کے حوالے سے آپ تو ایک اسپیسیفک طلاق اور خلا،
میں صرف اس لیے بیان کرنا چاہ رہا تھا کہ دین کی جو فقہی تعبیر ہے اس کو ہم کس طریقے سے۔
اچھا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جاوید صاحب جیسے آپ نے بتایا کہ ایک صوفیانہ تعبیر ہے، ایک سیاسی تعبیر ہے، آپ نے یہ اس طرح سے کیٹیگریز کی، فقہی تعبیر بھی تو ہے اور مختلف فقہ کی وجہ سے بھی تعبیرات جنم لیتی ہیں، اس کو آپ فقہی تعبیرات نہیں کہیں گے جو الگ الگ ہمیں؟
فقہی تعبیرات تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ وہ پورے کے پورے دین کے مقاصد طے کرنے کے لیے بیٹھے تھے، نہیں، ان کے ہاں احکام زیر بحث۔ اچھا، یعنی فقہ میں بنیادی طور پر جو چیز زیر بحث ہے وہ احکام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دین دیا ہے، یہ میں کئی بار توجہ دلا چکا، اس کے دو حصے ہیں۔ ایک حصے کا تعلق اس کے فلسفے اور حکمت سے ہے، اس میں ظاہر ہے ایمانیات، اخلاقیات، یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں، یعنی ما بعد الطبیعات اور ایتھکس، میٹا فزکس، یہ چیزیں زیر بحث آتی ہیں۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز شریعت ہے، دین میں احکام دیے گئے ہیں، تو جو احکام ہیں ان کو ظاہر ہے سمجھنا ہے، ایک بات۔ دوسرے یہ کہ مسلمانوں کا معاملہ یہ نہیں رہا کہ وہ ایک مذہبی گروہ کی حیثیت سے زندگی شروع کر رہے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک مذہبی گروہ ہے جو ایک شخصیت کے ساتھ متعلق ہے، 200-400 لوگ ہیں، 5-10 وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک سلطنت قائم ہو گئی، اس سلطنت کا اتنا غیر معمولی شیو ہوا اور ایسی وسعت اس کو حاصل ہوئی کہ دنیا میں اس وقت آپ 21-22 ملک تو آسانی سے انگلیوں پر گن سکتے ہیں جو اس کا حصہ بن گئے 10-15 سال کے اندر۔ تو اس لیے یہ ضرورت پیدا ہو گئی کہ اب اس کو قانون بنا کر پوری طرح کیا جائے، اس سے ایک قانونی ذہن پیدا ہوا۔ تو ہمارے فقہا کے ہاں اس کا بتدریج غلبہ بھی ہو گیا، اس میں جزیات بھی بہت زیر بحث آ گئیں اور وہ سب معاملات بھی آ گئے۔ ابھی حال میں ہمارے زمانے کے ایک بڑے عالم ہیں، اور وہ ابھی تھوڑی عرصہ پہلے اسلامی یونیورسٹی سے ریٹائر ہوئے، بڑے لوگوں میں شمار ان کا ہوتا ہے، انہوں نے بہت سی کتابیں بھی لکھی ہیں، تو ان کا ایک چھوٹا سا انٹرویو تھا پچھلے دنوں، تو اس میں انہوں نے یہ کہا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ فقہ بیان کر رہے ہیں وہ اس کے بہت بڑے علمبرداروں میں سے بھی ہیں، یہ جو فقہ آپ بیان کر رہے ہیں تو اس کو الگ کر دینا چاہیے دین سے۔ تو انہوں نے کہا کہ 97% تو یہ دین میں ہے ہی نہیں، 97%، یعنی جو دین ہے وہ تو 3% بمشکل بچے گا، باقی سارا کا سارا اجتہادی عمل ہے، یعنی جس میں اصل میں آپ نے بے شمار جو مسائل پیش آ گئے ہیں ان پر اطلاق کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں ایک مذہبی آدمی جب اطلاق کر رہا ہے تو اس کے سامنے مذہب کی کچھ بنیادی ہدایات بھی ہیں۔ اچھا، وہ کوشش بھی کرتا ہے کہ وہ چیزوں کو وہاں سے لے۔ میں اس کی ایک عملی مثال دے دیتا ہوں، مثلا ہمارے فقہا کو یہ مسئلہ درپیش ہو گیا کہ یہ دیکھا جائے کہ اگر خود مسلمانوں کے اندر جنگ ہو جائے تو اب اس میں کیا کیا جائے گا؟ باغیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی، اس لیے کہ مسلمانوں کے درمیان تو وہاں کبھی کوئی جنگ نہیں، یعنی وہاں پر تو معاملہ ہی بالکل الگ سے رہا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ اس معاملے میں جو ہمارا امام ہے وہ کون ہے؟ حضرت علی رضی اللہ عنہ. اس لیے کہ یہ مسئلہ ہی ان کو پیش آیا اور ان کے زمانے میں یہ ساری. ابھی حال میں ایران میں ایک بڑی کانفرنس ہوئی ہے جس میں موضوع یہ تھا اور اس میں اس کو خاص طور پر ہائی لائٹ کیا گیا کہ بغاوت کے اور باغیوں کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور مسلمانوں کے اندر اگر قتال کی نوبت آ جائے تو اس میں کیا چیزیں ہوں گی تو زیر بحث آئیں گی. یہ ایک مثال ہے کہ اس طریقے سے کبھی وہ اس وقت کے واقعات کو ماخذ بناتے ہیں، کبھی اس وقت کی روایات کو ماخذ بناتے ہیں، کبھی دنیا کو دیکھتے ہیں. تو اس طرح ایک پورا نظام ان کو بنانا پڑا، یہ بن گیا. یہ انسانی عمل ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو دین نہیں سمجھنا چاہیے، اس میں دین کا حصہ بہت تھوڑا سا ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ 3% شاید ملے، باقی سارا کا سارا قانون ہے. قانون کی ڈیولپمنٹ ہمارے ہاں بڑی اعلیٰ درجے میں ہوئی ہے، وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے بڑا ریلیونٹ بھی تھا قانون. اب دیکھیے میں یہ دین کی بات نہیں کر رہا، لیکن آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ وہ ماضی کا حصہ بن گیا. پھر یہ کہ اس کو کنٹینیوٹی نہیں مل سکی، یعنی ایسا نہیں ہوا کہ وہ جدید دور میں بھی اسی طریقے سے داخل ہوا ہو. جدید دور میں داخلے کا عمل ہوا تو ایک طرف تو کچھ تھوڑا بہت ہمارے ہاں اس کا نفاذ یا رواج موجود تھا، دوسری جانب مغرب میں جدید قانون، جدید قانون کے اصولوں میں بادی، اس کے اطلاقی مسائل، ان کی بڑی غیر معمولی ڈیولپمنٹ ہوئی. یعنی ادھر بھی تو ایک عمل ہوا ہے نا پچھلی 4-5 صدیوں میں، وہ بڑی طاقت کے ساتھ آیا اور چونکہ سلطنت ان کے پاس تھی تو ہماری عدالتوں میں رائج ہو گیا، وہ کلاب بن گئے، لا کالجوں میں پڑھایا جانے لگا. تو ایک پیرلل قانونی روایت بھی پوری طاقت کے ساتھ آ کر کھڑی ہو گئی. اب اس میں ایک کشمکش، بحث، مباحثہ ہوتا رہتا ہے. تو اس وجہ سے یہ انسانی عمل قانون سازی کا ہے، اس کو اسی جگہ رکھنا چاہیے، ایسے ہی پیش کرنا چاہیے. ہماری فقہ یا فقہی کام ماضی کی تاریخ کے لحاظ سے بڑی رچ ٹریڈیشن رکھتا ہے، لیکن ریلیونس نہیں ہو سکتی کسی انسانی کام کی بھی. ابدی ریلیونس کا جو آدمی دعویٰ کرتا ہے وہ غلط کام بات کرتا ہے. ابدی ریلیونس اگر ہوتی ہے تو صرف اللہ کے دین کی ہوتی ہے، وہ ہو نہیں سکتی. انہوں نے ایک ضمنی بات یہ کی تھی کہ نئے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہو جاتی ہیں، ہوں گے ظاہر ہے. جب یہ ہوں گے تو دو پہلوؤں سے ہوں گے، یعنی اگر وہ مسئلہ دین میں اثر انداز ہو رہا ہے تو قرآن اور سنت کی روشنی میں دیکھیں گے، اور پھر دیکھیں گے کہ کیا اس کی تعبیر پہلے لوگوں نے ٹھیک کی ہے. اگر ٹھیک نہیں کی تو اس کی اصلاح کر دیں گے، اس کے دلائل دے دیں گے. اگر وہ مسئلہ قرآن و سنت سے متعلق نہیں ہے، وہ عام زندگی سے متعلق ہے، اس میں کوئی عقلی مسائل ہیں، تو علم و عقل کی روشنی میں غور کریں گے. آج بھی کر رہے ہیں، قانون سازی آپ کے ملک میں ہوتی رہتی ہے، آپ کے یہاں بھی ہو رہی ہے، امریکہ میں بھی ہو رہی ہے، برطانیہ میں بھی ہو رہی ہے، ساری دنیا میں ہو رہی ہے. تو یہ ایک زندہ عمل ہے جس کو جاری رہنا چاہیے. جو شخص بھی کسی تعبیر کو، میری ہو آپ کی، یا کسی فقہی حکم کو جو لوگوں نے اخذ کیا، اس کو ابدی ہدایت باور کرانے کی کوشش کرے گا، اس کے شکست اس کے مقدر میں لکھی ہوئی.
ٹھیک،
یہ ابدی ہدایت نہیں ہے، انسانی عمل ہے. انسانی عمل میں غلطی کوتاہی ہوگی، ابدی چیز کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ کی ہدایت.
سر تعبیر دین جو ہے وہ کوئی بھی شخص کر سکتا ہے، یا اس کے لیے بھی کوئی اصول، قواعد اور ضوابط جو ہے وہ موجود ہیں؟
یعنی ہر انسان کو ایک نصیحت کرنی چاہیے، اور وہ یہ کہ وہ برخود غلط نہ ہو، اپنے آپ کو اسیس کرے کہ میں اس چیز کی اہلیت رکھتا ہوں یا نہیں رکھتا ہوں، پھر ہی کرنا چاہیے وہ کام، ورنہ آدمی دوسرے اہل علم سے استفادہ کرتا ہے. یہ میرے نزدیک ایسا ہی سوال ہے کہ آپ دیکھیں کہ ہر آدمی لوگوں کا علاج کرنے کے لیے بیٹھ جاتا ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے کہ ہر آدمی کو حق حاصل ہے کہ وہ تعلیم حاصل کرے، طب کے علم کو سمجھے، اس میں اختصاص پیدا کرے، بیٹھے آگے، یہ تو ہر آدمی کا حق ہے. یعنی کوئی طبقہ نہیں ہے جس کی کوئی اجارہ داری ہے، آپ بن جائے. لیکن یہ کہ آپ کہیں کہ نہ میں علم حاصل کروں گا، نہ اختصاص کروں گا، نہ اس میں زندگی لگاؤں گا، نہ بال زبید کروں گا، علاج مجھے ضرور کرنا ہے، تو اس کو کون عادل اس کی تائید کرے گا؟
صحیح،
ہر آدمی کا حق ہے، لیکن ہر آدمی کا حق ہے اپنے اندر کمپیٹنس پیدا کرنے کے بعد.
ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا جاوید صاحب، یہ ابھی آپ نے جو یہاں پر ان کے سوال کے جواب میں انہوں نے لفظ استعمال کیا فقہی تعبیرات، آپ نے کہا نہیں فقہی تعبیرات نہیں ہیں، وہ احکامات ہیں، وہ قانون ہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ دین کا جو منشا ہے،
میں نے صرف اتنی بات کہی کہ تعبیر دین جب کہا جاتا ہے تو اصل میں پورے دین کو جامعیت سے دیکھنا.
ٹھیک،
باقی تعبیر کے لفظ کی ممانعت نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے،
وہ فقہی تعبیر میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، فلسفیانہ تعبیرات میں بھی استعمال ہو سکتا ہے، وہ جز پر اس کا استعمال.
ٹھیک،
میں صرف یعنی موضوع کے لحاظ سے واضح کرنا چاہتا تھا.
میں جو سمجھاؤں وہ یہ کہ فقہ جو ہے اس کو احکامات کا مجموعہ ہے، انڈرسٹینڈنگ کا مجموعہ ہے، اور میں جب دین کی کسی بات پر عمل کرتا ہوں تو میں ڈفرینٹ لوگوں کی اوپینین دیکھتا ہوں، اور جو اوپینین مجھے بہتر لگتی ہے، دلائل سے بہتر لگتی ہے، میں اس کو فالو کر لیتا ہوں. یا میں اپنی کوئی رائے قائم کر لیتا ہوں, یعنی کہ میں کسی فقہ کو ایک اس پہ ایک پیکج کے طور پہ قبول نہیں کر رہا, جس کو کہ ہم مقلد کہتے ہیں وہ نہیں ہوں میں. لیکن تعبیر کے معاملے میں آپ نے جس طرح دو تین تعبیرات گنوائیں, مجھے لگتا ہے تعبیر جو ہے وہ ایک سنگل یونٹ ہے, وہ احکامات کا مجموعہ نہیں ہے. اگر میں کسی ایکس تعبیر کو فالو کرتا ہوں تو میں پوری ایکس تعبیر کو فالو کرتا ہوں, یا وائی تعبیر کو لیتا ہوں, یا زیڈ تعبیر کو لیتا ہوں. لیکن فقہ کے اندر ایسا نہیں ہے, میں اس میں سے بہت سارے ایک جگہ سے پک کرتا ہوں, ایک جگہ سے چوز کرتا ہوں. ایسا یہ بات ٹھیک ہے؟
دیکھیے, اس میں بھی ایک تھوڑی سی تفصیل ہے. وہ یہ ہے کہ ایک عام آدمی کو تو اس سے زیادہ کا مکلف آپ ٹھہرا ہی نہیں سکتے, کہ وہ بیچارہ تو یہ جاننا چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں فلاں معاملے میں اللہ تعالیٰ کی کسی ہدایت کے خلاف نہ چلا جاؤں. مسلمان آدمی ہے تو اس کی انتہائی خواہش, یعنی ہمیں ماننا چاہیے, ہونی چاہیے. ایک یہ بات ہے کہ مسلمان ہے, نام مسلمانوں میں لکھوایا ہوا, دین سے بیزار ہے یا دین کی کوئی پرواہ نہیں, اس کو چھوڑ دیں تھوڑی دیر کے لیے. ایک آدمی جب دین سے اعتنا رکھتا ہے تو وہ فطری طور پر یہ چاہے گا کہ مجھے کہیں غلطی نہ لگ جائے, یا میں کوئی غلط راستہ نہ اختیار کر لوں. کوئی اس کو نیا مسئلہ پیش آتا ہے تب بھی پوچھنا چاہتا ہے. اس کو اگر آپ اس کا مکلف ٹھہرائیں کہ وہ تمام چیزوں کو ان کی بنیاد سے سمجھے, جانے, تو پھر تو اس کو اپنے کام چھوڑ دینے پڑیں گے, یعنی وہ پھر بند کر دے گا. اچھا, پھر ضروری نہیں کہ ہر آدمی یہ صلاحیت بھی رکھتا ہو. عام آدمی ہر معاملے میں وہی کرتا ہے, یعنی دنیا کے تمام علوم میں جو وہ یہاں کرے گا. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ وہ مطمئن ہے, اس کے ماں باپ نے ایک بات بتائی, اس کے اساتذہ نے بات بتائی, اطمینان ہے اسے,
ٹھیک ہے,
عمل کرے اس کے اوپر. یعنی ایسے ہی کرتا ہے,
صحیح ہے, ہوگا بھی.
اب ہوگا کیا؟ کھٹک پیدا ہو گئی, خود اپنے اندر سے ہو گئی, کوئی سوال پیدا ہو گیا, ایک بات جو مانی ہوئی تھی خیال ہوا سمجھ میں نہیں آ رہی. اچھا, اسی طرح سے گرد و پیش کا ماحول کھٹک پیدا کر دیتا ہے. بھائی کہیں دوستوں میں بیٹھے بات کی, کوئی اپنا دینی نقطہ نظر بیان کیا, دوسرے نے اعتراض کر دیا. اچھا, کسی دوسرے صاحب علم کی مجلس میں گئے, وہاں کوئی سوال پیدا ہو گیا. ویسے ہی ہوتا ہے. آپ اگر غور کر کے دیکھیں, کسی موقع کے اوپر آپ پینسل لے کے بیٹھ جائیں اور یہ دیکھیں کہ پچھلے 50-100 سال میں لوگوں کو کیا کیا مسائل ہیں جن میں خلجان پیش آئے. کوئی 15-20-30 بڑے مسئلے ہوں گے, چھوٹی چیزیں جو ہیں وہ چھوڑ دیں, 15-20 آپ گن سکیں گے, چلیں 25 گنوا لیں گے زیادہ زیادہ. تو ان مسائل کے بارے میں ایک عام آدمی, میں عام آدمی کی بات کر رہا ہوں, علم کی سطح کی بات نہیں کر رہا, اس کے لیے صحیح لایا عمل وہی ہے جو صحابہ کرام کا تھا. وہ لایا عمل کیا تھا؟ نہ وہ کسی شخص کے مقلد تھے, نہ کسی کے ساتھ بندھے ہوئے تھے. وہ جو ان کو ان کے ہاں سے تعبیر ملی اس کے اوپر عمل پیرا تھے. کھٹک پیدا ہوتی تھی, اپنے زمانے کے اہل علم سے پوچھ لیتے تھے جا کے. یہی اس وقت بھی کرنا چاہیے.
ٹھیک,
یعنی اس کا کام یہ ہے کہ وہ اہل علم کی رہنمائی میں اب اپنی کھٹک دور کرنے کی کوشش کرے. ایک سے ملے گا, دوسرے سے ملے گا, تیسرے سے ملے گا, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے کہ اس کو ایک بات احناف کی بہتر لگی اس نے قبول کر لی, ایک بات شوافے کی بہتر لگی اس نے قبول کر لی, اس کو ان میں سے کسی کی بہتر نہیں لگی, اپنے زمانے کے کسی اور عالم کی بات پر اطمینان ہو گیا. اطمینان ہو گیا یعنی وہ اطمینان اصل میں خواہش کی تسکین نہیں ہونی چاہیے.
ٹھیک,
اس کو تنبیہ کرنی چاہیے اپنے آپ کو کہ مجھے جو بھی اللہ نے مجھے استعداد دی ہے اس کی بنیاد پر. یہ علماء کا کام بھی کیا ہے کہ جب عام آدمی ان کے پاس آئے تو وہ بنیادی استدلال بیان کریں, اپنی بات کا ماخذ بیان کریں. یہ اب غیر فنی گفتگو ہوگی اس موقع کے اوپر.
ٹھیک ہے,
موٹی بات کہ میں نے یہ بات یہاں سے اخذ کی ہے. اور عام آدمی کے مسائل میں کوئی بہت فنی گفتگو کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی.
ٹھیک,
چنانچہ وہ مطمئن ہو جائے گا الحمدللہ. نہیں مطمئن ہوا تو اپنی اس چیز کو جاری رکھے گا اور جو پہلے سے موجود ہے اس پر عمل کرتا رہے گا.
ٹھیک,
مثلا میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ فقہی احکام میں کتنی چیزیں ہیں کہ میں آج سے 5 سال پہلے تک ان پر عمل پیرا تھا باوجود اس کے کھٹک 20 سال سے تھی. کھٹک کے باوجود بہرحال آپ جب تک مطمئن نہیں ہو جاتے دوسرے نقطہ نظر پر, آپ اسی پر عمل کریں گے. یہی ہماری عام زندگی میں بھی ہے, ایسے ہی ہم کرتے ہیں. یعنی یہ تو نہیں کہتے کہ آپ کو خیال ہو گیا یا کچھ سوال پیدا ہو گیا کہ فلاں دوا جو ہے اس میں معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے, تو آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی, اس وقت ڈاکٹر کہتے ہیں میں اس کو کھا رہا ہوں, تحقیق نہیں سامنے آ جائے گی, کر لوں گا اپنے عمل میں تبدیلی. یہی رویہ کرنا چاہیے. اس کے بعد اہل علم کا معاملہ. اہل علم کے لیے وہ بات ضروری ہے جس کی طرف بعض لوگ توجہ دلاتے ہیں کہ ان کو اپنے اخذ و اختیار میں کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. یعنی وہ یہ نہیں کر سکتے پیک اور چوز کا کام, ان کو اصول سے چلنا پڑے گا. یعنی آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ حنفی اصول کے اوپر ایک بات اس نتیجے تک پہنچاتی ہے اور آپ کہیں یہ میں یہاں سے لے لیتا ہوں. نہیں, اگر اصول کے لحاظ سے اختلاف ہے تو آپ کو پھر اصول ہی سے نظر ثانی کرنی پڑے گی. تو عالم جو ہے اس سے یہ تقاضا کیا جاتا ہے کہ اس کا پورا عمل کنسسٹنٹ ہونا چاہیے. یعنی جس جگہ سے اٹھا ہے اور جو آگے فرا ہے اس کے درمیان مکمل رابطہ ہو. وہ اس طرح کا طریقہ اختیار نہیں کر سکتا. یہ دو بالکل الگ چیزیں.
ٹھیک,
وہ یہ طریقہ اختیار کرے گا تو اس کا مطلب یہ کہ وہ عالم نہیں ہے.
اچھا,
وہ عامی کے طریقے کے اوپر چیزیں بس اچھی لگتی ہیں یا ٹھیک لگتی ہیں ان کو اٹھا لیتا ہے. نہیں, اس کو یہ جواب دینا کھٹک اس کے ذہن میں بھی پیدا ہوتی ہے. میں نے اپنا بتایا آپ کو دسیوں چیزیں, تحقیق کا موضوع ہی کھٹک پیدا ہوتی ہے تو بنتی ہے نا. لیکن پھر یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ جس جگہ سے میں نے اس کو لیا ہے وہاں یہ بات کس اصول سے اٹھ کر کہاں فرا تک گئی ہے, اور اگر میں اس کو قبول کر رہا ہوں یا رد کر رہا ہوں تو یہ اصول سے لے کے فرا تک کیسے قبول ہوتی ہے کیسے رد ہوتی ہے, اس سارے عمل سے گزرنا پڑے گا اس کو لازماً.
انفرادی طور پر تو ٹھیک ہے کہ ایک شخص جو ہے انفرادی طور پر یہ اسی چیز کا مکلف ہوگا کہ جس کو علماء کے پاس جائے اور جس کی اس کو رائے اچھی لگے اس کا انتخاب کر لے. لیکن جس طرح کے پاکستان میں شرعی عدالتوں کا نظام ہے یا اسلامی آئیڈیالوجیکل کونسل جو ہے, نظریاتی کونسل جو ہے, تو ہم شرعی عدالتوں کے فیصلوں کو جب دیکھتے ہیں تو بعض اوقات ہمیں شرعی عدالتیں جو ہیں وہ حنفی قانون کے مطابق فیصلے کرتی ہوئی نظر آتی ہیں. تو اس میں پھر ایک جو شخص ہے اس کے لیے آئلی جو خاص طور پر جو مسائل ہیں ان میں ان کے لیے پھر کیا
شرعی عدالتوں سے تو آپ پوچھئے گا, وہ آپ کا مسئلہ ہو سکتا ہے. میرے نزدیک جو اصل سوال ہے میں جواب دے دیتا ہوں, وہ ہے قومی سطح پر.
قومی سطح
یعنی جب آپ کو قومی سطح پر فیصلے کرنے ہوں تو پارلیمنٹ میں ہونے چاہیے. یعنی یہ پارلیمنٹ ہے جس کا کام قانون سازی ہے. عدالتوں کا کام یہ ہے کہ وہ اس قانون کے مطابق عمل کریں, اس کے مطابق فیصلے کریں. وہ زیادہ سے زیادہ یہ حق رکھتی ہیں کہ وہ اس کی انٹرپٹیشن کر لیں اگر کہیں تعبیر کا اختیار, وہ ظاہر ہے اس سے کسی کو بھی نہیں روکا جا سکتا. لیکن قانون سازی کا عمل وہ ہر حال میں پارلیمنٹ میں ہونا چاہیے. کیسے ہونا چاہیے؟ یعنی اس طرح ہونا چاہیے کہ جب اب آپ قانون سازی کر رہے ہیں تو باقاعدہ اس کو متعارف کرائیے. جو دنیا میں قانون سازی کا طریقہ ہے وہ کمیٹیوں میں جائے گا, ان کے سامنے اہل علم ہوں گے, وہ مختلف اہل علم کی آراء سنیں گے, ان کے دلائل کو جانیں گے, سمجھیں گے, اس کے بعد وہ ان میں سے کسی ایک رائے کا انتخاب کریں گے. وہ بھی وہی کام کریں گے جو عام آدمی کرتا ہے لیکن بہت اعلیٰ سطح پر کریں گے. اس میں ظاہر ہے کہ ذہین لوگ موجود ہوں گے, قانون کے ماہرین موجود ہوں گے, خود پارلیمنٹ کا حصہ بعض اوقات علماء بھی بن جاتے ہیں, سینٹ میں چلے گئے کہیں چلے گئے, تو وہاں پر آپ وہ کریں گے. یہ تک ہو سکتا ہے کہ آپ کو کسی موقع پر کوئی بڑی قانون سازی کرنی ہے, پارلیمنٹ میں آپ اپنے زمانے کے جلیل القدر اہل علم کو بلا لیں, وہ پوری پریزنٹیشن دے دیں, بتا دیں یہ مسئلہ یہ ہے, اس کی نوعیت یہ ہے, پھر اس کی بنیاد کے اوپر قانون سازی پارلیمنٹ کو کرنی چاہیے. جیسے قانون سازی کی جائے وہاں پر بھی یہ نہیں ہوتا. اس میں بعض لوگ بڑے عجیب و غریب سوالات اٹھا دیتے ہیں, مثلا یہ کہ ہماری پارلیمنٹ میں کیا مجتہدین بیٹھے ہوئے ہیں, قانون سازی کے لیے کسی مجتہد کی ضرورت نہیں. یعنی جب قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے تو سارے لوگ جدید قانون کے بھی ماہر نہیں ہوتے, وہ اہل علم کی آراء کو سنتے ہیں اور اس کے بعد ملک میں اس کو قانون کی صورت دیتے ہیں. یہ عمل بھی ایسے نہیں ہوتا کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سنا اور دے دی, نہیں, وہ ایک پورے پروسیس سے گزرتا ہے, اس کے اندر اس کو قانون کی شکل دی جاتی ہے. وہ ماہرین ہوتے ہیں کہ جو اس کو یہ شکل دیتے ہیں, اس کے مختلف مسودات سامنے آتے ہیں, ان پر جر و نقد کا کام ہوتا ہے. تو اصل میں کسی قانون کی یا کسی تعبیر کی قبولیت کا فیصلہ پارلیمنٹ کرتی ہے.
ٹھیک,
کام اصل میں اہل علم ہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ قانون میں بھی وہی کر رہے ہوتے ہیں, وہ دین میں بھی وہی کریں گے. تو اس طریقے سے آپ اس کو قانون بنا دیجئے. اب سوال پیدا ہوا کہ پارلیمنٹ نے بالکل غلط فیصلہ کر دیا, اکثریت سے ایک غلط تعبیر کو قبول کر لیا, نافذ العمل قانون بن جائے گی, مجھ پر بھی ہوگی نافذ, آپ پر بھی ہوگی. لیکن جمہوری اصول یہ کہتا ہے کہ مجھے اور آپ دونوں کو اس پر تنقید کا حق ہے. ہم یہ تنقید پبلک میں بھی کریں گے, یہ جگہ جگہ بیان کریں گے, شائستگی کے ساتھ اپنا اختلاف واضح کریں گے, یہاں تک کہ اکثریت ہماری رائے کی قائل ہو جائے. تو اجتماعی سطح پر یہ طریقہ ہے کرنے کا. اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کو کلادہ اپنے گلے میں ڈال لیں کہ آپ کو اب حنفی رہنا ہے یا شافعی رہنا ہے. نہیں, پارلیمنٹ کو قانون سازی کرنے دیں. آپ پوچھیں گے کہ پارلیمنٹ کو تم نے یہ حق دے دیا, آپ غور کریں, میں پہلے فرد کو دے چکا تھا, وہ بھی یہی کر رہا ہے.
ٹھیک ہے جاوید صاحب, آپ نے اپنی کتاب میں ایک تعبیر پیش کی ہے دین کی, اور اس کو ظاہر ہے کسی بھی دین کی تعبیر کو بتانے کے لیے, پیش کرنے کے لیے ظاہر ہے قرآن کا آپ نے اسٹڈی کیا, آپ نے سنت کو دیکھا, احادیث کا ذخیرہ دیکھا. آپ اپنی کتاب میں خود جو احادیث کے جو ماہرین ہیں ان کے اصول و ضوابط خود بیان بھی کرتے ہیں, اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں کہ حدیث کے چھان پٹک کے جو طریقہ کار ہیں اس سے آپ کو بھی اطمینان ہے. تو ایسا کیوں کر ہوا کہ انہی احادیث کے جو معیارات ہیں ان کو آپ نے اپلائی کیا تو آپ کسی اور نتیجے پر پہنچے تعبیر کے معاملے میں, اور دوسرے جو دیگر علماء ہیں وہ بالکل آپ سے بالکل الگ کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں, احادیث کی اسپیشلی بات کر رہا ہوں میں, جبکہ معیارات انہوں نے بھی محدثین کے وہی اپنائے, آپ نے بھی وہی اپنائے, مگر وہ بالکل الگ کھڑے ہوئے ہیں اور آپ ایسا لگتا ہے کہ بالکل منفرد حیثیت سے کھڑے ہوئے ہیں.
سارے محدثین کے اصول کم و بیش ایک ہی ہیں, یعنی اگر آپ محدثین سے پوچھیں کہ آپ ایک حدیث کو صحیح حدیث قرار دیں گے تو کیا اصول ہے, اتفاق ہے, لیکن امام بخاری اور نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں, امام مسلم اور پر پہنچ جاتے ہیں, معطا کا مصنف اور نتیجے تک پہنچ جاتا ہے, ابو داؤد اور نتیجے تک پہنچ جاتے ہیں. یہ تو آپ نے وہی کام کر ڈالا, بھائی تعبیر تو ہونی ہے, اطلاق بھی ہونا ہے, اختلاف بھی ہو جانا ہے. یعنی مثال کے طور پر آپ یہ کہتے ہیں کہ راوی ثقہ ہونا چاہیے,
جی
اس کی تحقیق کرنے کا عمل شروع ہوا, آپ کا اطمینان ہو گیا کہ آدمی ثقہ ہے, میرا نہیں ہوا, میرے پاس کچھ شواہد موجود ہے, تو اختلاف ہو جائے گا یا نہیں ہو جائے گا, اس کو آپ کیسے روک سکتے ہیں؟ یعنی یہ انسانی عمل ہے نا, آپ نے کچھ پرنسپل بنائے ہیں, مثلا آپ یہ کہتے ہیں کہ دونوں کی ملاقات ثابت ہونی چاہیے,
جی
اچھا آپ اس پر اتفاق کر لیتے ہیں کہ غامدی صاحب اور فلاں صاحب ایک ہی زمانے میں لاہور میں رہتے تھے تو اس لیے ملاقات ہو گئی ہوگی,
ٹھیک.
امام بخاری کو اصرار ہے کہ نہیں ملاقات کا ثبوت ہونا چاہیے. آپ دیکھیے امام مسلم نے اپنے مقدمے میں امام بخاری پر سخت الفاظ میں تنقید کی ہے, بعض المنتحرین کے الفاظ استعمال کیے ہیں اس اصول پر تنقید کرتے ہوئے, تو اختلاف تو ہو جائے گا بھائی. اختلاف کسی چیز کے اطلاق میں ہوتا ہے بڑے پیمانے کے اوپر,
ٹھیک.
یعنی آدمی سکا ہے یا نہیں سکا ہے, آپ کہتے ہیں جی میرا تو تعلق رہا ہے, میرا واسطہ رہا ہے, میں نے کاروبار کیا ہے, مجھے معلوم ہے کیسا جھوٹا اور لپاٹیا آدمی ہے, اس کے برعکس ہو سکتا ہے کہ آپ کا پورا اطمینان ہو اس معاملے میں, تو ایک ایک قدم پر ہوگا. اچھا جو آخر میں علل کا باب ہے, صحیح حدیث کے لیے ضروری ہے نا کہ وہ علت سے پاک ہو, تو اب علل تو میں گنوا نہیں سکتا آپ کو. آپ دیکھیں کہ علل المتناہیہ اور اس طرح کی کتابیں ذرا پڑھیے, آپ کو معلوم ہو کہ علت کی کتنی نازک بحثیں بعض اوقات ہوتی ہیں, ان میں مجھے آپ کی تحقیق سے اختلاف ہو گیا, آپ کو میری تحقیق سے اختلاف ہو گیا, تو اس لیے یہ ایسے بیان کیا جاتا ہے کہ سارے محدثین مل کے ایک ہی نتیجے تک پہنچے تھے. بھائی بیسیوں کتابیں لکھی ہوئی ہیں, ان کے اختلافات موجود ہیں تعبیر کے, تشریح کے. آپ دیکھیں صرف مشکل الاثاری کو پڑھ لیں کبھی امام طحاوی, آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس میں کتنے اختلافات اور کتنی تعبیرات ہوتی ہیں. تو یہ جب بھی کسی چیز کو آپ سمجھنے کے لیے بیٹھتے ہیں اس میں اختلاف ہوتا ہے. تو صحیح بات کیا ہے, عامی کو چاہیے کہ وہ اپنے قریب کے اہل علم میں جس چیز پہ مطمئن ہو جائے اس پر عمل کرے, غلطی ہوگی اللہ معاف فرمائے گا. اگر آپ کو قومی سطح پر فیصلہ کرنا ہے تو پارلیمنٹ میں فیصلہ ہونا چاہیے.
ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو سو ویری مچ. آپ تمام حضرات کا بھی بہت شکریہ, آپ یہاں پر تشریف لائے. ناظرین ہم نے آج گفتگو کی تعبیرات دین کے مسائل سے متعلق, اور یہ جو بحث ہے ہم نے دو اقساط میں مکمل کی ہے. مجھے اب امید ہے کہ بہت ساری چیزیں اس کے اندر ہم نے کور کر لی ہیں, تاہم کچھ ضمنی سوالات جو اس بحث سے پیدا ہوئے ہیں آپ کے ذہنوں میں بھی ہوئے ہوں گے, ہمیں اس ای میل ایڈریس پہ لکھیے گا ih@duniatv.tv. اگلے کسی پروگرام میں آپ کے ان سوالات کو بھی ٹیک اپ کریں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.